بسم الله الرحمن الرحيم اخذ اور تحمل کی تعبیرات کا بیان ہے. اخذ کے معنی محدث اور شیخ اور استاد سے حدیث کو لینا, اس کو اخذ کہا جاتا ہے. اور تحمل کے معنی لینے کے بعد اپنے پاس محفوظ رکھنا اور آگے اس کو بڑھانا, اس کو اخذ اور تحمل کہا جاتا ہے. اس کے لیے یہ سب لفظ استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں ترجمۃ الباب کے اندر جو لفظ محدث ہے, اس سے ہمارے زمانے کے عرف کے محدث مراد نہیں ہے کہ جو فن حدیث کے ماہر ہو, فن حدیث میں گہرا علم رکھتے ہو, وہ مراد نہیں ہے. بلکہ مطلقاً وہ آدمی مراد ہے جو حدیث شریف سننے سنانے کا کام کرتے ہو, جن کا مشغلہ ہو حدیث شریف لوگوں کو سنانا, حدیث شریف سکھانا, حدیث شریف کا شغل جن کا مشغلہ ہو ان کو محدث کہتے ہیں. تو اخذ اور تحمل کی تعبیرات میں ایک تعبیر ہے حدثنا, دوسری تعبیر ہے اخبرنا, تیسری تعبیر ہے انبانا. یہ تینوں تعبیر قدیم زمانے میں ایک ہی معنی میں تھی, بعد میں چل کر کے اس میں اصطلاحی فرق آ گیا. اسی کے ذیل میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ کوئی محدث بات چیت کر رہے تھے, بات چیت کے دوران انہوں نے کوئی حدیث سنا دی, یعنی باقاعدہ درس نہیں, شاگردوں نے کہا نہیں کہ حضرت حدیث سناؤ, ایسا کوئی اہتمام نہیں, بات چیت چل رہی تھی, دوران گفتگو کوئی حدیث سنا دی. تو وہاں پر بھی قال والی تعبیر استعمال کرنا صحیح ہے. قال لنا محدث کذا و کذا, قال لنا شیخ فلاں کذا و کذا. کسی عنوان سے بات چیت چل رہی تھی اور اس درمیان انہوں نے کوئی حدیث سنا دی, تو وہاں بھی قال والی تعبیر استعمال کرنا صحیح ہے. اب یہاں چند تعلیقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. ان تمام تعبیرات کا خلاصہ یہ ہیں, تعلیقات کا خلاصہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کبھی تو لفظ حدثنا استعمال کیا اور کبھی تو لفظ سمعنا استعمال کیا, اور وہ حضرات اس طرح کے الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ لفظ ان بھی استعمال کرتے تھے, جس کو ہم آج کل ان انا کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے لفظ ان انا بھی استعمال کیا, اور ان کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی سے ملاقات پر انہوں نے کوئی حدیث سنی, کسی کی مجلس میں حاضر رہ کر انہوں نے کوئی حدیث سنی تو اس پر وہ لفظ ان کو استعمال کرتے تھے. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا طریقہ تھا. تو ملاقات پر کبھی کوئی حدیث سنی تو ان انا اور حدثنا سمعنا سمعتو, یہ ساری اصطلاحات خود حضرات صحابہ کرام نے استعمال فرمائی ہے. پھر ایک اور موضوع ہے, قدیم زمانے کے اندر تعلیم حدیث کا طریقہ آج جیسا نہیں تھا, بلکہ آج کے زمانے کے مقابلے میں بالکل نیرالا تھا. شیخ محدث آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے, تلامذہ مریدین مسترشدین آ کر کے جمع ہو گئے, اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کرنا شروع کیا. جب انہوں نے سوال شروع کیا تلامذہ نے, متعلقین نے, مسترشدین نے, تو شیخ نے جواب دینا شروع کیا. اس طریقے سے اس دور میں درس ہوتا تھا. تو درس کا انداز قدیم زمانے کا یہ تھا کہ محدث اور شیخ مجلس میں بیٹھ جاوے اور تلامذہ اور متعلقین سوالات کرے اور وہ سوالوں کے جواب دیتے چلے جاوے اور اس سوالات کے اندر حدیثیں سناتے جاوے. اس طریقے سے شاگردوں کو حدیث سننے کی سعادت حاصل ہوتی تھی. اس لیے پھر درجہ آیا استناد کا کہ بھائی شیخ جو یہ حدیث سنا رہے ہیں انہوں نے کس سے سنی, کہاں ہیں صحابی, کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس. تو جس شیخ کی مجلس میں تم نے حدیث سنی انہوں نے کس سے سنی, انہوں نے کون سے صحابی سے سنی, انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس وقت میں سنی, یہ ہو گئی استناد. تو بعد میں چل کر استناد کی ضرورت پڑی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ کتابیں وجود میں نہیں آئی تھی وہاں تک. یہی طریقہ تعلیم کا, تدریس کا, حدیث سنانے کا چلتا رہا. پھر جب کتاب وجود کے اندر آ گئی تو پھر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے موطأ کا مسودہ تیار کر دیا اور پھر ان کے پاس تلامذہ کی جماعت کی جماعتیں آتی تھیں. اب ایک طالب علم مجمع میں وہ موطأ کے نسخے میں سے پڑھ لیتا تھا اور تمام تلامذہ سن لیتے تھے, اور جو ہے اس طریقے سے سب کو وہ حدیث کی روایت پہنچ جاتی تھی. چونکہ آپ کا قیام مدینۃ المنورہ میں رہا اور مدینہ کے اندر لوگ مدینہ کی زیارت کی حیثیت سے بھی آتے جاتے رہتے تھے, اور آپ کا حلقہ درس کے اندر لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے, تو آپ کا یہی طرز ہوتا تھا کہ تقریباً تمام طلبا نے اس طریقے سے مسودے سے حدیث سنی ہے کہ موطأ کا جو مسودہ ہوتا ایک طالب علم پڑھتا جاتا سب سنتے جاتے. صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں حاضر ہوئے تو امام مالک نے خود موطأ کا مسودہ پڑھ کے ان کو سنایا. تو یہ امام محمد کی انفرادی خصوصیت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تلامذہ کے اندر. باقی تقریباً تمام تلامذہ نے مسودہ موطأ سے حدیث کی سماعت کی, اور امام محمد کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود مسودہ پڑھ کر کے سنایا. یہ ان کا ایک انفرادی مقام تھا. وقال لنا الحمیدی, امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد ابو بکر بن عبداللہ حمیدی نے فرمایا کان ہند ابن عیینتا، وہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہوتے اور وہاں اس طریقے سے حدیث سننے کو ملتی، حدثنا اخبرنا انبانا وسمعت، اس طریقے سے سننے کو ملتا. واحداً، ان تمام الفاظ کے استعمال میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یہ تمام الفاظ کا استعمال ایک معنی کے اندر ہوتا تھا، ان کا استعمال ایک مفہوم کے اندر ہوتا تھا. وقال ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے. دیکھو، خود حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حدثنا کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ جس حدیث کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے، وقال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت کتاب بدء الخلق میں ہے اور کتاب القدر کے اندر بھی ہے یہ روایت. وقال شقیق، شقیق ابو وائل، یہ شاگرد ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تابعین میں سے ہیں. شقیق کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود. تو دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد نے انا استعمال کیا ہے، ان عبداللہ ابن مسعود، تابعین کے دور میں بھی انا آ گیا. تو عبداللہ ابن مسعود ہے استاد، شقیق ہے شاگرد، اور وہ ان کہہ کر کے انا استعمال کر رہے ہیں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمت قزا و قزا، کہ میں نے کلمت قزا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں فلاں بات سنی، فلانی بات سنی. اب دیکھیے، یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سمعت کہا حدثنا کے بجائے. اس سند میں شقیق ان عبداللہ والی سند کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حدثنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ سمعت. معلوم ہوا کہ ان کے یہاں سمعت و حدثنا دونوں ہم مانا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کلمت قزا. وقال حذیفہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں سنائی. اب جس دو روایت کا یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ دیا، یہ کتاب الرقاق اور کتاب الفتن میں ہے، یہ حضرت حذیفہ والی روایت ہے، کتاب الرقاق میں اور کتاب الفتن میں ہے. تو دیکھیے، حضرت حذیفہ نے حدثنا کا لفظ استعمال فرمایا. وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ الرياحی، رفع ان کا نام ہے، یہ تابعی ہے جلیل القدر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے شاگرد، ابو العالیہ ریاحی رفع رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں. دیکھیے، یہاں ان آ گیا، ان انا، یہ روایت کتاب التوحید میں ہے، ابو العالیہ عن ابن عباس والی روایت کتاب التوحید کے اندر ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. دیکھو، یہاں ان آیا، ابو العالیہ نے بھی ان کہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی ان کہا، یہ ان ہوا. اب آگئی وہ حدیث قدسی والی بات جو مضمون رات میں آپ کو بتلایا تھا، وہ فیما یروی ان ربی ہی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اپنے رب سے نقل فرماتے ہیں، فیما یروی عن ربہ، اللہ تعالیٰ سے جو بات نقل فرماتے ہیں یعنی حدیث قدسی، اب یہاں پر تو یہ آیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی ہی فیما یروی عن ربہ، لیکن ایک سند کے اندر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خلاصہ نکلا کہ اگر صحابی نے ان ربہ کا لفظ نقل نہیں کیا تو بھی وہ حدیث قدسی ہی کہلائے گی، یہاں تو ان ربہ نقل کیا، لیکن اگر صحابی ان ربہ نقل نہ کرے تو بھی اس کے اوپر حدیث قدسی کا اطلاق ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بات نہیں ہے. وقال انس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ، تو دیکھو یہاں پر بھی حدیث قدسی والا مضمون آیا اور ان سے آیا. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ روایت کرتے ہیں تمہارے رب تبارک و تعالی سے. خلاصہ کیا نکلا، صحابہ نے یہ تمام الفاظ ان کے ساتھ استعمال کیے، اپنے شیخ سے سنی ہوئی بات کے اوپر بھی انہوں نے لفظ ان کو استعمال فرمایا، لہذا ان انا یہ بھی حدثنا سمعنا وغیرہ ہی کے درجے کا ایک لفظ ہو جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ وہ ان انا کی وجہ سے کسی درجے کی روایت میں کوئی کمی آئے، ان حضرات کے دور کے اندر یہ سب چیزیں مترادف الاستعمال تھی، ایک ہی استعمال کے اندر آیا کرتی تھی. کہنے کا حاصل یہ ہے پورے باب اور تعلیق کا کہ اس زمانے کے اندر یہ سب آج کی طرح اصطلاحات رائج نہیں تھی، یہ سب اصطلاحات بعد کے دور میں آئی، جس کی تھوڑی سی تاریخ رات میں آپ کو بتا دی گئی کہ فلاں بزرگ سے یہ جو ہے سلسلہ رائج ہوا. جی اللہ
قال ووقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي انها نخلة فاستحييت، ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة.
اب یہ مشہور روایت ہے، ان امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کو بھی داد دینا چاہیے، اس کو کہاں لائے اس روایت کو، دیکھو حدثنا اخبرنا امبانا میں استدلال کرنے کے لیے لائے اس روایت کو. اس روایت میں کیا ہے، اخبرنا کا لفظ بھی ہے، امبانا کا بھی ہے، حدثنا کا بھی ہے، تینوں لفظ آ گئے، اس لیے یہ روایت لائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ روایت بخاری شریف میں 10 جگہوں پر ہے اور صرف کتاب العلم میں 4 جگہ پر یہ روایت ہے، اسی لیے یہیں پر اس کو سمجھ لو، باقی جگہوں پر جو ہے صرف ترجمۃ الباب سے ربط دیکھتے جائیں گے. ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اب پہلے حدیث کا پس منظر سمجھو، جس کو ہم شان ورود کہتے ہیں، پس منظر کیا ہوا. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس چل رہی تھی، مجلس کے دوران جمار لایا گیا. اب یہ جمار ہے کیا چیز، खजूर का जो दरख्त होता है उस खजूर के दरख्त के अंदर ऊपर की तरफ सुराख कर दो और वहाँ मटकी बांध दो तो उसके अंदर से उसका पानी निकलता है। उसी पानी को हमारे यहाँ नीरा बोलते हैं। अब ये नीरा निकाला जाता है, पिया जाता है, बड़ा लजीज और बड़ा उम्दा हुआ करता है। इसी तरीके से अगर ये नीरा न निकाले तो उसका गोंद जमता है। जैसे कि दूसरे दरख्तों पर भी आप जख्म करके छोड़ दो दरख्त पर तो वहाँ गोंद जम जाता है, इसी तरीके से खजूर में भी उसका गोंद जमने लगता है। एक तीसरी चीज़ हुआ करती है कि खजूर के अंदर दरख्त में उसके पत्तों शाखों को छील लिया जाए या उसकी जड़ को नीचे से खोदा जावे तो उसमें से एक सफ़ेद रंग का गाभा निकलता है। ये सफ़ेद गाभा बड़ा मीठा लजीज हुआ करता है। हम बचपन में जिस ज़माने के अंदर स्कूलों में छुट्टी होती थी तो बच्चे इतवार के दिन जो है ऐसे छोटे छोटे खजूर के दरख्त ढूंढने निकलते थे खेतों में, फिर मेहनत करके उसको खोदे तो अंदर से ये सफ़ेद मादा निकलता है उसकी जड़ में, वो गाभा कहलाता है। बड़ा मीठा और बड़ा उम्दा हुआ करता है। उसके ऊपर भी जम्मार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो खजूर की जड़ साफ करते हैं तो उसमें भी होता है, ऊपर भी ये मादा जमता है, सब के लिए ये लफ्ज़ जम्मार इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस चल रही थी, जम्मार लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा मजलिस में जो थे वो खाने लगे। इस खाने के दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई, वमसलु कलिमतिन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबा असलुहा साबित वफरुहा फिस्समा तुती उकुलहा कुल्लहीनिम बिइदनि रब्बिहा। आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, जो सवाल इस रिवायत में इस हदीस के अंदर मौजूद है वो सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे में मौजूद सहाबे किराम से किया। क्या सवाल किया? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجره درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے لا يسقط ورقها اس کے پتے گرتے نہیں ہیں۔ درختوں میں ایک درخت ہے اس کے پتے गिरते नहीं हैं, पत्ते झड़ते नहीं हैं। वह इन्नहा मसलुल मुस्लिमी मिसलुल मुस्लिमी, दोनों की रात है, और वो दरख्त मुसलमान की तरह है, और वो दरख्त मुसलमान से मुशाबे हैं। हद्दिसूनी माहिया, प्यारे सहाबा बतलाओ दरख्त कौन सा है। ये है सवाल का पस मंजर। अब इमाम बुखारी 10 जगह रिवायत लाए न, हर जगह अलग अलग इस्तिदलाल किया है। एक जगह यूं इस्तिदलाल करेंगे कि उखाणा पूछना जायज है, उसके इस्तिदलाल में भी ये रिवायत लाएंगे। क्या कहते हैं? चिश्ते, चिश्तान। उर्दू में क्या कहते हैं? पहलियां, चिश्ती और पहलियां। गुजराती में उखाणा बोलते हैं। तो ये उसके इस्तिदलाल में भी इमाम बुखारी ये रिवायत लाएंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया सहाबा किराम को, हद्दिसुन माहिया, क्या है वो दरख्त बतलाओ। अब इनका तो ये रिवायत लाने का मतलब ये है हद्दिसुनी, ये लफ्ज से इस्तिदलाल करने के लिए लाए। अब देखिए यहाँ हद्दिसुन का लफ्ज है, किताबुत तफसीर में जहाँ इमाम बुखारी ये रिवायत लाए हैं وہاں پر اخبرونی کا لفظ ہے اور اسماعیلی کے نسخے میں یہاں انبیونی کا لفظ ہے. تینوں طرح کے الفاظ کا اس بات ہو گیا. حدیثونی یہاں کتاب التفسیر کے اندر اخبرونی, اور اسماعیلی والے نسخے کے اندر انبیونی, گویا کہ تینوں طرح کے الفاظ آ گئے. اور یہ بھی نتیجہ نکلا کہ تینوں الفاظ کیا ہے, متساوی الاستعمال. اخبرونی, حدیثونی, انبیونی, تینوں الفاظ کا استعمال یکساں برابر برابر کے درجے کا ہے, یہ بھی ثابت ہو گیا. قال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, فوقع الناس فی شجر البوادی, لوگ جو ہے جنگل کے درختوں کے اندر گھومنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو سب کے ذہن جنگل کے مختلف درختوں میں چکرانے لگے. بھائی حضور پوچھ رہے ہیں یہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہ ہو اور جس کی مثال مسلمان جیسی ہو, ارے بھائی یہ کون سا درخت ہوگا. سب جنگل کے درخت سوچنے لگے. قال عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث کہتے ہیں, اس وقت وہ سگارے صحابہ میں تھے, کم سن تھے, بہت چھوٹی عمر تھی, اور ان کے والد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر بہت چھوٹے تھے. یہ کیا فرماتے ہیں, وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ, کا میرے دل میں آ گیا کہ یہ چوکس کھجوری ہے. میرے دل میں یہ بات یقینی طور پر آ گئی کہ یہ یقیناً کھجوری کا درخت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. دیکھو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سائل سوال ایسے انداز کا کرے کہ اس میں جواب کی طرف لطیف اشارہ موجود ہو. یہ سائل کے سوال میں کمال ہونا چاہیے کہ سوال ایسا پوچھو کہ اس میں لطیف جواب کا اشارہ موجود ہے. اب دیکھیے یہاں کتنے قرائن ہیں کہ ایک تو کھجور ہی کا گودا کھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں پوچھ رہے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, ومثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء. تو اس میں اشارہ ہی تھا صراحتاً لفظوں کے اندر. لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر لوگ گہرائی میں سوچتے ہیں, اور یوں سوچتے کہ یہ کوئی دور اور بعید کی چیز ہوگی. جو چیز سامنے اور بدی ہی ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کا دھیان عام طور پر جاتا نہیں ہے, گہرائی کی طرف لوگوں کا دھیان جایا کرتا ہے. تو صحابہ ابھی کھجور کا گودا کھا رہے ہیں, ادھر دھیان نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی, ادھر دھیان نہیں گیا, اور جنگل کے مختلف درختوں میں جو ہے ان کا ذہن چکرانے لگا. صرف یہ صغیر سن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میرے دل میں آ گئے کہ یہ تو کھجوری جائے. فاستحییت, لیکن میں نے جواب دینے سے حیا کی, شرم کی. کیوں جواب دینے کے لیے حیا کی, کہ بڑوں کی موجودگی کے اندر میں چھوٹا سا آدمی کیا جواب دوں. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, یہ سب اجلائے کرام موجود ہے, ان کی موجودگی کے اندر میں لب کشائی کروں, اس کو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ چھوٹوں کے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں جو بڑوں کے ذہن میں نہیں آیا کرتی. ثم قالوا, اب صحابہ کے اندر صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا, تو پھر خود صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے, حدثنا ما ہی یا رسول اللہ. دیکھو حدثنا کا لفظ بھی آ گیا, یہ ہو گیا دوسرا استدلال کہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی ہم کو بیان فرما دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے. قال ہی نخلتو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کھجور کا درخت ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو اس روایت کو اسی لیے لائے، حدیثونی اخبرونی انبئونی، اسی طریقے سے حدیثنا، یہ سب لفظ کے استعمال خود صحابہ کرام سے منقول ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے یہ روایت لائے ہیں. اب حدیث شریف کے متعلق چند اہم امور دیکھ لو. پہلی بات یہ ہے کہ کھجور کے درخت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المسلم او مثل المسلم، کہ کھجور کے درخت کو مسلمان سے تشبیہ دی گئی. کس بنیاد پر دی گئی؟ نمبر ایک، کھجور کے درخت کے پتے نہیں گرتے، مسلمان کی دعا بیکار نہیں جاتی. یہ ہے تشبیہ کا حاصل. یہ آیا نا لا یسقطو ورقھا، اس کے پتے نہیں گرتے اور مسلمان کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، یعنی رد نہیں ہوتی. مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے وہ کبھی رد ہوتی نہیں ہے، بیکار جاتی نہیں ہے. تین میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، یا تو بی آئی نہیں دعا قبول ہوگی، یا کوئی آفت دور ہو جائے گی، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں کوئی جواب بڑا اجر دیں گے. تو مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر دو، ایمان قلب میں راسخ ہوتا ہے اور ثمرات ایمان اعمال اور اخلاق کی شکل میں بلندی پر ظاہر ہوتے ہیں. ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور ثمرات ایمان اعمال اور اخلاق کی شکل میں ظاہر میں لوگوں کے سامنے نظر آتے ہیں. بس اسی طریقے سے کھجور کے درخت کی جڑیں تو زمین میں ہوگی اور اس کی شاخیں، اس کے پھل سب اوپر نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں، سب اوپر نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں. بعض حضرات نے اس تشبیہ دوسرے نمبر کی تشبیہ کی ایک بہت جامع تعبیر کی ہے. کیا تعبیر کی؟ انسان خلقی حیثیت سے اردی ہے، انسان خلقی حیثیت سے اردی ہے اور علوم اور معارف اور طاعت میں علوی ہے، یعنی خلقی اور پیدائشی اعتبار سے اردی زمین پر، لیکن طاعت علوم معارف میں علوی بڑا اونچا مقام رکھتا ہے. نمبر تین، مومن سے ہر وقت اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ کا صدور ہوتا ہے، ہونا چاہیے. درخت کھجور بھی ہر موسم میں پھل دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایسے کھجور کے درخت ہوتے تھے جو سال بھر کھجور دیتے تھے. گویا مسلمان کی حیثیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر حال میں ہر زمانے میں وہ دوسروں کے لیے، ہر حال میں ہر زمانے میں اعمال صالحہ کا اس سے صدور ہو اور اخلاق فاضلہ کا اس سے صدور ہو. نمبر چار، مسلمان کی طرح کھجور کا درخت برکتی ہے. کھجور کے پھل کی خوبی یہ ہے، کچا ہونے سے لے کر کے سوکھنے کے بعد تک کھایا جاتا ہے. جب بالکل کچا ہوتا ہے اس زمانے میں بھی کھایا جاتا ہے، تھوڑا ادھ کچرا پک گیا تب بھی کھایا جاتا ہے، پھر پکا تب بھی کھایا جاتا ہے، پھر اول مرحلے کا سکھایا ہوا بھی کھایا جاتا ہے، آخری مرحلے کا سکھائی ہوئی کھارے وہ بھی کھائی جاتی ہے، پھر اسی طریقے سے جب وہ گل سڑ جائے تو اس کا سرکہ بنا کر کے استعمال کیا جاتا ہے. اول سے لے کر کے اخیر مرحلے تک کھجور کھائی جاتی ہے. اسی طریقے سے مومن کا حال ہے کہ وہ ہر مرحلے میں ہر حال کے اندر برکتی ہے. بلکہ کھجور کی گٹلی वो भी चारा बंदी है, ऊंट को खिलाते हैं। फिर सफर में लोग रखते थे, आपने कितने गजवात के सफर के बारे में पढ़ा कि साहबा के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा तो गुठलियां चूस करके काम चलाया और गुठलियों से उन्होंने गुजरान चलाया और गुठलियां काटकर ऊंटों को खिलाते थे। आज भी गुठलियां पिसवा करके बतौरे दवा इस्तेमाल करते हैं। ये घुटनों के दर्द और कमर के दर्द की बेहद मुफीद ये पाउडर होता है गुठली, उसमें अजवा की गुठली और ज्यादा अच्छी, उसको सुखाने के बाद उसको पिसवा लो और उसका पाउडर रोजाना चम्मच एक चम्मच खा लो तो दर्द में बे इंतहा मुफीद है। तो ये खजूर के दरख्त की खूबी है, उसकी हर चीज मुफीद, उसकी शाखें भी मुफीद, उसका तना भी मुफीद, उसकी जड़ें भी मुफीद, हर चीज मुफीद। उसके जो तने हैं उसके जरिए से लोग मकान में खम्भे बनाते हैं, मकानों में खम्भे बनाए जाते हैं, शाखों के जरिए दीवार और छत बनती है। और अब जो है एडवांस रेस्टोरेंटें होती हैं, वहाँ खजूर के शाखों की दीवारें लगी होगी और वहाँ लोग महंगे ज्यादा पैसे देकर के खाने के लिए जाते हैं, एंटीक रेस्टोरेंट में जाकर के आए, और उसकी जो जड़ होती है उसकी चटाई बनती है। उस चटाई को सख्त गर्मी के मौसम में धूप में बांध दो ये खिड़की पर और दो चार मरतबा पानी डाल दो, एयर कंडीशन जैसी कमरे में ठंडक हो जाएगी। जब तक एयर कंडीशन का रिवाज नहीं था वहां तक इस तरह की चटाइयों को खिड़कियों पर लटकाने का आम रिवाज था, इतनी ठंडक वो देती है। इसी तरह बिछाने की चटाइयां भी खजूर के दरख्त में से बनती है और जो है खजूर की गुठली काट कर तस्बीह भी बनती है और वो तस्बीह बहुत महंगी बिकती है मक्का मदीना के अंदर खजूर की गुठली की। तो हर चीज उसकी मुफीद है, बाबरकत है। तो गोया के मोमिन भी हर हाल में हर वक्त हर तरह बाबरकत और मुफीद हुआ करता है, इस बात के अंदर तस्बीह है। नंबर 5, मोमिन दूसरों के लिए नाफे और सर चश्मा एक खैर है। खजूर के दरख्त की तरह मोमिन की शान दूसरों के लिए सर चश्मे नफा, सर चश्मे खैर खजूर की तरह है। ये तो वो तशबीहात है कि जिस तशबीह के अंदर मोमिन और खजूर का दरख्त, शुर्राहे किराम ने यहाँ पर मोमिन से हटकर नफ्से इंसान और खजूर में भी तशबीहात जिक्र की। ये तो मोमिन की जो मिसाल हदीस शरीफ के अंदर बयान की गई, बाकी नफ्से इंसान के एतबार से खजूर की तशबीह कैसी। नंबर 1, इंसान का सर काट दिया जाए तो इंसान मर जाता है, इसी तरीके से खजूर के दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा काट दो तो वो मर जाता है। ऊपर वाला हिस्सा काट के तजुर्बा कर लो, मर जाएगा। नंबर 2, इंसान पानी में डूब के मर जाता है, खजूर के दरख्त को पानी में डुबा दो तो वो भी मर जाता है। जिन इलाकों में सैलाब आता है और जो है खजूर के पूरे पूरे दरख्त डूब जाते हैं वो मर जाते हैं, हमने देखा है ऐसे इलाकों को। नंबर 3, इंसान की तरह खजूर के दरख्तों में भी इश्क हुआ करता है, ये भी आपस में मुआशका करते हैं ये खजूर के दरख्त भी। नंबर 4, खजूर के दरख्त के गाभे की खुशबू इंसान की मनी के मिसल हुआ करती है, ये भी तजर्बे और मुशाहदे की चीज है कि उसको काटो उसकी जड़ को उसकी शाखों को तो उसके अंदर जो है मनी की तरह जो है खुशबू निकलती है। नंबर 5, जिस तरह इंसान में औरत को हमल होता है खजूरी के अंदर भी हमल होता है और उसी को हमारे यहाँ गाभा कहते हैं, ऐसे हामिला को गाभण कहते हैं और खजूर में गाभा कहा जाता है। नंबर 6, कहते हैं कि हजरत आदम अलैहि सलाम का पुतला बनाने के लिए जो मिट्टी लाई गई थी उसकी बची हुई मिट्टी से खजूर के दरख्त को बारी सुबहानहू व ताला ने पैदा फरमाया था। تو اول پانچ تشبیہ ہو جائے گی مسلمان اور کھجور کے درخت میں، اور بعد کی یہ تشبیہات ہے نفس انسان اور کھجور کے درخت کے بیچ میں، گویا کہ یہ نہایت انسان سے قریب کا درخت ہے، اسی لیے تو انسان کی ولادت کے بعد سب سے پہلی چیز کھجور کھلائی جاتی ہے، ماں کے دودھ سے پہلے بھی اول نمبر پر کیا کھلاتے ہیں؟ کھجور۔ یہ ہے ایک بڑی مناسبت انسانوں کے ساتھ۔ ایک امور، ایک بات یہ ہو گئی حدیث شریف کے بارے میں، دوسری ایک اہم بحث سمجھو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیسے سمجھ گئے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں درخت کی، اس سے کھجور ہی کا درخت ہے، ان کے ذہن میں یہ کیسے آیا؟ نمبر ایک قرینہ، قرینہ نمبر ایک، کھجور کی گوند کھائی جا رہی تھی، جمار کھایا جا رہا تھا، اس لیے یہ قرینہ اول مضبوط ان کا ذہن کھجور کی طرف گیا۔ نمبر دو، سورہ ابراہیم کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جو کھجور کی مثال ہے، سورہ ابراہیم ہی کی آیت ہے نا، ومثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء، یہ دوسرا قرینہ۔ تیسرا قرینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جس کے پتے نہیں جڑتے تو کھجور کے درخت میں پتے ہوتے ہی نہیں ہیں، پتے ہوتے ہوئے تو جڑے ہیں، پتے ہی نہیں ہوتے کہ وہ جڑے، وہ تو شاخ ہوتی ہے، ٹہنیاں ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھو عربی زبان کا تلفظ دیکھو کہ عربی میں پتوں کے لیے ورق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اوراق ورق، اور کھجور کی یہ جو شاخیں ہوتی ہیں اس کے لیے ورق کا لفظ نہیں، سعفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سعفن، سین این فا، سعفن یہ استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس میں پتے ہی نہیں ہوا کرتے، تو پتے نہیں جھڑتے تو ہوئے تو جڑے۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذہن مبارک اس کی طرف گیا کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے۔ اس کے بعد سمجھو ایک اور بحث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش رہے، خاموشی میں ایک فائدہ ہوا کہ بڑوں کا ادب، بڑوں کا ادب ایک فائدہ، لیکن اگر وہ مجلس میں بولتے تو کئی فوائد حاصل ہوتے، مجلس میں وہ بولتے تو متعدد فوائد حاصل ہوتے۔ کیا فوائد حاصل ہوتے؟ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی کہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑے بڑے لوگوں کا ذہن جدھر نہیں گیا بچے نے حل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی قدر بڑھ جاتی۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ان کو۔ نمبر تین، جب بیٹا صحیح جواب دیتا تو باپ کی فضیلت بڑھ جاتی، حضرت عمر کے لیے فضیلت کا باعث ہوتا، اس لیے تو آگے وہاں ایک روایت آئے گی اذا جا نصر اللہ کی تفسیر کے متعلق، تو اس آئے جب یہ سورت نازل ہوئی تو مجلس میں الگ الگ بات کہی گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو، تو کہا میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دے رہی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں اذا جا نصر اللہ اور یہ اس پر نظر جا رہی ہے، اور ابن عباس نے کیا فرمایا کہ اس کے اندر تو حضور کے وفات کی خبر ہے، اس لیے کہ جب حضور کی تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا، تو حضور نے آپ کے حافظے کی ذہانت کی تائید فرمائی اور مبارکبادی دی، ابن عباس کا مقام بڑوں میں اونچا ہو گیا کہ بچہ بڑا فہیم ہے، بڑا سمجھدار ہے، تو اگر یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر بولتے تو ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی۔ اسی لیے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبار مجلس سے باہر نکلنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کو کہا کہ ابا جان میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا، لیکن بڑوں کے احترام میں میں نہیں بولا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, بیٹے تم بتا دیتے نا, چھپ کیوں رہے, بتا دیتے. یہ بات مجھے بہت پسند تھی فلاں فلاں چیز سے. حضرت عمر نے کیا جملہ فرمایا, بیٹے اگر تم بتا دیتے جواب تو مجھے یہ بات بہت پسند تھی فلاں فلاں چیز سے, یعنی فلاں فلاں چیزیں میری ملکیت میں آ جاتے, اس سے زیادہ میں بہتر سمجھتا تھا کہ تم مجلس میں جواب دیتے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں مجھے مل جاوے, اس سے بہتر تھا کہ تم جواب دے دیتے. بعض روایت میں آتا ہے کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے بہتر ہوتا کہ بیٹا تم جو ہے جواب مجلس میں بتا دیتے. معلوم ہوا کہ باپ کی اس بیٹے کی سرخ روئی, بیٹے کی عزت حقیقت کے اندر باپ کی عزت سمجھی جاتی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی, کہا بیٹا کتنا اچھا ہوتا تم بول لیتے, بولے کیوں نہیں. اس طریقے سے آپ نے تنبیہ فرمائی. اس روایت سے ایک اور مسئلے پر بھی شرع نے استدلال کیا ہے. کیا استدلال کیا؟ کہ صحابہ کرام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا, حدیثونی ما ہیا, میرے صحابہ بتلاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے. اب اگر صحابہ کرام جواب دیتے, یہاں تو جواب نہیں دیا لیکن جواب دیتے, تو قراءت التلمیذ علی الاستاد ہو جاتی. قراءت التلمیذ علی الاستاد ہو, حضور نے تو پیشکش کر دی حدیثونی, کہ مجھے سنا. اب انہوں نے نہیں سنایا, وہ بات الگ ہے. اگر سنا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ قراءت التلمیذ علی الاستاذ, کہ طالب علم کا استاد کے سامنے روایت کو پڑھ کر کے سنانا. دیکھو جب شروع زمانے کے اندر یہ اصطلاح اور یہ طریقہ عام ہوا تو لوگوں کے اندر بڑی چیمی گوئیاں ہوئی تھیں کہ بھائی یہ طریقہ کیسا ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے پڑھے اور استاد سنے. تو اس روایت کے ذریعے سے اس کا سر پیر مل جاتا ہے کہ اگر اس روایت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سناؤ, اب اگر یہ لوگ جواب سناتے تو کیا ہو جاتا؟ قراءت التلمیذ علی الاستاد ہو جاتا, گویا کہ اس کا منبع اور اس کا استنباط کا مقام مل گیا اس روایت سے کہ یہ طریقہ بھی بالکل صحیح ہے, قراءت التلمیذ علی الاستاد. افتتاحی جلسے میں جانا ہے نا, اس لیے ایک روایت کم ہو رہی ہے ورنہ آگے والی روایت ہو جاتی. بھائی دیکھو مجھے بہت سی چیزیں پتہ نہیں رہتی ہے, یہاں کا حل بھی یہی ہے اور ڈابل میں بھی یہی حل ہے, اور میں ایسے ہی رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اس دن وہ حدیث جو گزری, اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه, اور میں نے تشریح کرتے کرتے انجمن کی بھی مثال دے دی. مجھے معلوم نہیں کہ اس دن انجمن کا جلسہ تھا, قدرتی طور پر وہ بات آ گئی. اب وہ تو میں باہر نکلتے نکلتے مشکات والوں کو کہہ کے گیا کہ رات میں مشکات کا سبق ہوگا, تو انہوں نے فون کر کے کہلوایا کیا تو افتتاحی جلسہ ہے انجمن کا. تب مجھے پتا چلا کہ وہ انجمن کا جلسہ تھا. تو میں تو اپنے طور پر کوئی بات کہہ دیتا ہوں, کسی چیز کے پس منظر میں نہیں کہتا. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ کسی چیز کے پس منظر میں وہ بات کہی گئی تھی.